حدث فقط موجود ہے، وہ انسانی حیات نہیں ہے بلکہ حیوانی حیات ہے. اگر انسان یہ تصور کرے یہ جو ظاہری زندگی اور حیات کے علامات ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو یہی زندگی ہے اور یہی حیات ہے. تو عرض ہوا کہ یہ حیات، اس حیات کا جنبہ اور اس حیات کا پہلو ہم سے زیادہ حیوانات میں ہے، کہ جو خلقت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اور افضلیت کے اعتبار سے انسان سے پست اور انسان کو ان پر قوی عاقلت کی بنیاد پر رب العالمین نے فضیلت بخشا ہے انسان کے لیے. یہ مخلوقات جو حضرت انسان کی خدمت میں ہیں، اب رباب و مہ و خورشید و فلک درکارن تا تنانی بکف آلی و بغفلت نخوری، پروردگار نے تمام موجودات کو انسان کے لیے خلق دیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلکم، تمام مخلوق کو خدا نے خلق کیا ہے حضرت انسان کے لیے. یہ انسان کی خدمت میں مصروف ہے، یہ شمس و قمر کا جریان، یہ لیل و نہار کی آمد رفت، یہ تند و تیز ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں کا اندر جو روانی نظر آتی ہے، یہ کہکشان، یہ پہاڑ و زمین و درخت، کل ما یطلق علیہ المخلوق، ہر وہ چیز جس پر مخلوق اطلاق آتا ہے رب العالمین کا، لِأَجْلِكُمْ، اے حضرت انسان تمہارے لیے خلق کیا ہے، یہ انسان کے لیے خلق ہوا ہے. اب دیکھو جو مخلوقات انسان کے لیے خلق ہوا ہے وہ اپنے راہ پر، اپنے ہدف پر گامزن ہے یا نہیں ہے؟ جی کبھی شمس و قمر نے کہا ہے کہ میں طلوع نہیں کروں گا، کبھی دریا کے روانی نے انکار کیا ہے کہ میں اپنی روانی کو روک دوں گا، جی کبھی زمین نے انکار کیا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے فصل دینا روک دوں گا، نہیں کہا. ہر مخلوق حضرت انسان کی خدمت میں ہے اور کبھی اس خدمت سے انکار نہیں کیا ہے. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تمام مخلوقات کو خدا نے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کی خدمت میں ہے. خلق الاشیاء لاجلکم، ہر اشیاء کو یہ حضرت انسان تمہارے لیے خلق کیا ہے. اب دیکھو یہ مخلوق تمہارے خدمت میں ہے، کبھی انکار نہیں ہے. انسان کے لیے خدا نے مسخر کیا ہے، وسخر لکم الشمس والقمر، شمس و قمر کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انسان کے لیے کائنات کو خدا نے مسخر کر دیا ہے، انسان کو پاکیزہ چیزوں سے خدا نے غذا دیا ہے، انسانوں کو ایک پاکیزہ کینت کے ساتھ خدا نے خلق کیا ہے. ہر مخلوق حضرت انسان کی خدمت میں سرگرم عمل ہے. لیکن اے انسان، تمہیں پتا ہے کہ تجھے کس نے خلق کیا ہے؟ خلق الاشیاء لاجلکم، ہر مخلوق کو رب العالمین نے خلق کیا ہے تو حضرت انسان کے لیے، اور خود حضرت انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ وہ خلقتکم لاجلی، تمہیں خلق کیا ہے میرے لیے. دیکھو انسان کے تابع ہے مخلوقات، چونکہ یہ مخلوقات انسان کے لیے خلق ہوا ہے. اب دیکھیں کیا انسان جس کے لیے خلق ہوا ہے اس کے تابع ہے؟ کیا حضرت انسان خدا کے تابع ہے؟ کیا حضرت انسان عوامر اور نواہی الہی کے پابند ہے؟ کیا حضرت انسان خدا کے اصولوں کے پابند ہے؟ یہ تمام مخلوقات انسان کے اصول کے پابند ہیں. پانی خلق ہوا تو انسان کے لیے، میوہ جات خلق ہوا تو انسان کے لیے، لیل و نہار خلق ہوا ہے تو انسان کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دن اور رات کا آنا جانا، یہ شمس و قمر کا جریان، یہ سب حضرت انسان کے لیے. اگر انسان کو خلق کرنا خدا کی منشا میں نہ ہوتا تو نہ دریا خلق ہوتا، نہ آسمان و زمین، نہ چاند ستارے، نہ درخت و بیوجہ تمام چیزوں کو خلق کیا تھا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظریہ الہیاتی تصور کائنات کے مطابق ایک نظام احسن کا تصور پیش کیا ہے. اس نظام احسن کے مطابق کسی بھی مخلوق کو رب العالمین نے بیجا خلق نہیں کیا ہے. بعض اوقات ممکن ہے انسان یہ سمجھے کہ بعض مخلوقات خدا نے خلق کیا ہے لیکن یہ بیجا ہے. مثلا سانپ کو خلق کیا ہے، زہر ہے، انسان کو ڈستا ہے. بچھو خدا نے خلق کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. درندہ صفت حیوانوں کو خلق کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو نظام شر کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے. فلسفہ غرب نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ شر کے عنوان سے انہوں نے مخلوقات خدا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. خدا کی مخلوقات کا ایک حصہ شر پر مبنی ہے. جی مثلا جو انسان کے لیے مضر ہے، جو انسان کے لیے ضرر پہنچاتا ہے، جو انسان کو کاٹتا ہے، سب جو انسان کے لیے مصیبتیں ایجاد کرتا ہے، مثلا ان میں سے جن کو بھی فلسفہ غرب نے وجود جن کو نظام شر کا حصہ قرار دیا ہے. مخلوقات الہی کو جی غربی آئیڈیالوجی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مخلوق شر ہے، نظام شر ہے، اور ایک نظام حسن ہے ان کے نظریے کے مطابق. مثلا سمندر کو خدا نے ٹھیک خلق کیا ہے انسان کی مصلحت میں. جی پہاڑوں کو ٹھیک خلق کیا ہے. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، خدا نے پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے تاکہ زمین کے سخت زلزلے کے مقابلے میں مقاومت کر سکے اور انسان کی تباہی کا باعث نہ بنے. بارش کو ٹھیک خدا نے خلق کیا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ظاہری طور پر ان کی ظاہری نگاہ میں انسان کے مادی منفعات میں ہیں اس کو نظام حسن قرار دیا ہے، اور وہ چیزیں جو ایک ظاہر بینی کے مطابق، ایک ظاہری نگاہ اور ایک ظاہری آئیڈیولوجی کے مطابق جو یوں سمجھ لیں کہ مادہ پرستوں نے، فلسفہ غرب نے یہ نظریہ پیش کیا ہے. مثلا بچھو، مثلا درندے، مثلا وہ حشرات، وہ چیزیں جو ظاہری طور پر انسان کے لیے ضرر رسان ہیں، یہ نظام میں احسن یا نظام میں حسن کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کو انسان کے تباہی کا باعث سمجھتا ہے. اب اس کو بدترین مثال کے طور پر وہ اپنے فلسفے کے اندر پیش کرتے ہیں کہ ان مخلوقات کا خلقت نعوذ باللہ بیجا ہے، اور نعوذ باللہ خدا کی طرف ایک لو اور بےہودہ کام کا نسبت دیتا ہے. یہ ان کی آئیڈیولوجی ہے. لیکن اسلامی آئیڈیولوجی کے مطابق اسلام نے جو تصور کائنات پیش کیا ہے اس عالم کا، اس عالم خلقت کا، اس نظام ہستی کا، جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ نظام احسن ہے. نظام احسن ہے جب خالق حکیم ہے، جب خالق عاقل ہے، جب خالق خالق عقل ہے، جب خالق خالق حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ایک حکیم انسان حکمت سے خالی فعل انجام نہیں دیتا ہے. ایک انسان اگر حکمت سے خالی فعل انجام دے، ایک انسان اگر کوئی بےہودہ فعل انجام دے، ایک انسان اگر کوئی بے مقصد فعل انجام دے، بے ہدف فعل انجام دے، تو کہا جا سکتا ہے یہ انسان انسان حکیم نہیں ہے. جب ایک انسان کے لیے بےہودہ عمل حکمت کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو وہ رب العالمین جو خالق حکمت ہے، جو حکمت کل ہے، وہ بےہودہ فعل انجام نہیں دیتا ہے. وہ حکمت سے خالی فعل انجام نہیں دیتا ہے، وہ بے ہدف فعل انجام نہیں دیتا. اس الہیاتی تصور کائنات کی روح سے اگر ہم ذرات عالم پر تحقیق کرنا چاہیں تو سارے عالم میں آپ کو نظام احسن نظر آئے گا، بہترین نظام نظر آئے گا. اب ان چیزوں کے بارے میں جو ایک مادی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یا انسان کے لیے ضرر رسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آج بھی دنیا کے حیوان شناس علماء نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نظام عالم میں، اس عالم ہستی میں کسی شے کو، کسی مخلوق کو، کسی وجود کو، کسی ذرہ خلقت کو رب العالمین نے بےہودہ، بے ہدف اور بے غرض خلق نہیں کیا ہے. ممکن ہے آپ اس ظاہری دنیا میں بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، باطن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، حقائق عالم پر गहरा और आमीर निगाह न होने की वजह से इंसान इन चीजों से इनकार कर ले, लेकिन दर हकीकत कोई ऐसी बात नहीं। हत्ता इन्हीं बिच्छू के बारे में, सांप के बारे में इस वक्त शायद साबित कर दिया है कि इंसान इस ओपन दुनिया में, खुली फजा में अब मुख्तलिफ किस्म के हैवानात, मुख्तलिफ किस्म के इंसान, मुख्तलिफ किस्म के जंगली हैवानात जो अपने फाजिल मादे को अपने जिस्म से खारिज कर देता है, पाखाने की सूरत में, पेशाब की सूरत में, थूक की सूरत में, खून की सूरत में, या मुख्तलिफ हैवानात के जिस्म से और उनके मुंह से जो बदबूदार मसमूम हवा खारिज होते हैं, ये सब हरा में रवाना होता है और फजा उसको जज़्ब कर लेते हैं और इंसान इन मसमूम हवाओं से, जहर आलूद मवाद से इंसान मसमूम होने का खतरा है। इंसान के सेहत के लिए गुजरे परवरदिगार ने ऐसे हशरात को, जानवरों को खलक किया है कि फजा से मसमूम और आलूदा हवा को अपने वजूद में जज्ब करके इंसानियत को नजर देता है। इनके अंदर भी एक बात है, आज साबित किया है। अब सांप के अंदर जो जहर नजर आते हैं, बिच्छू के अंदर जो जहर नजर आते हैं, वो हवा में फैले हुए मसमूम हवाओं को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं ताकि इंसान मसमूम ना हो जाए, ताकि ये जहरीला मवाद इंसान के वजूद में दाखिल ना हो जाए। अगर जर्रात आलम पर तहकीर करे, जैसा कि रब्बुल आलमीन की तरफ से अमल है, अगर खल्क के नशर पर, इंसानियत के मुख्तलिफ जरीफ इस पेचीदा निजाम पर अगर इंसान तहकीर करे, अगर कायनात के जर्रात पर इंसान तहकीक करे, तो हर जर्रे के अंदर आयत परवरदिगार है। हर आयत के अंदर, हर जर्रे के अंदर आयत परवरदिगार है। अब साबित किया है कि परवरदिगार ने मखलूकात को अगर खलक किया है तो वो इंसान के फायदे में, वो इंसान के लिए खलक किया है, इंसान के मनफात में रब्बुल आलमीन ने खलक किया है। अर्ज करने के मकसद खुलासा कलाम है, तमाम मखलूकात इंसान के ताबीन है, तमाम मखलूकात को रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए बनाया है, इंसान का नौकर करार दिया है, खादिम इंसानियत बनाया है। अब वो इस खिदमत से कभी सर पीछे नहीं करता है, खिदमत करने से कभी इनकार नहीं करता है। उस इंसान पर, उस हजरत इंसान पर, इस अफजल मखलूकात पर कि हर मखलूक को रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए खलक किया है और इंसान के खिदमत में हमेशा ताबीदार नजर आता है। लेकिन यह हजरत इंसान जिसको खुदा ने अपने जात के लिए खलक किया है, खुदा के ताबीद नहीं है, खुदा के ताबेदारी नहीं करते हैं, खुदा के फरमान के मुताबिक चलने के लिए तैयार नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अर्ज करने का मकसद है कि ये तमाम मखलूकात जो इंसान से पस्त है और इंसान को अफजल करा दिया है, अगर ये जाहिरी आसार हयात जिसको आप हयात समझते हैं, तो ये हयात के आसार आपसे ज्यादा हैवानात में। मैंने कहा ना हयात में हिस्सों में तकसीम क्या है, हैवानी हयात और इंसानी हयात। हम जिसको हयात और जिंदगी ताबीर करते हैं वो इंसानी हयात नहीं है। अगर वो इंसानी हयात होता तो हैवानात के बारे में कहा जा सकता है, हयात का ये जंबा हैवानात से ज्यादा है। क्यों? हैवान जनासी ने साबित किया है, इसका मतलब है आपसे ज्यादा हयात चोटी के लिहाज से। जी एक जो इंसान के अंदर जाहिरी हयात की अलामत जैसे कि कोए शाहबा इंसान के लिए खुदा ने दिया है, सूंघने की जो सलाहियत है इंसान के अंदर, अगर यही हयात है, हवास से खमसा पांच हवास का नाम अगर इंसान है और पांच हवास का होना जिंदगी की अलामत है, पांच हवास का वजूद हयात के अलामात में से है, तो आपको इकरार करना पड़ेगा आपसे ज्यादा हैवानात में ये जिंदगी है, हमसे ज्यादा हैवानात में ये हयात का जंबा है। क्यों? हवाए खमसा में से एक क्या है, कोए शामा है, सोने की जो सलाहियत है। अब बताओ सोने की सलाहियत हम में ज्यादा है या ज्योटी में ज्यादा है, जो जरीफ तरीन मखलूकात में उसको गिना जाता है। अब हैवान शनासी के उलमा है जो हैवानात पर तहकीक करते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि सदहा मरतबा ये पहलू हयात का हमसे ज्योटी में ज्यादा है। अब साबित कर दिया, बताया जाता है कि आधा किलोमीटर के फासले पर उनका कुए शाम काम करने लगता है। अजीजान मोहतरम, आपने साबित किया होगा ना, अगर इसी मस्जिद के अंदर बड़े हाल में
انتہائی وسیع و عزیز کمرے کے اندر کسی بھی قالین اور فرش کے نیچے ایک دانہ چینی کا ہو تو آدھا کلو میٹر سے اس حیوان کا، اس جیوٹی کا قوے شامہ کام کرنے لگتا ہے اور وہ وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے. لیکن حضرت انسان کا قوے شامہ اس قدر کمزور ہے جب تک وہ اپنے آنکھوں سے اس چینی کے ذرے کو نہ دیکھے انسان کا شامہ کام نہیں کرتا ہے. اب دیکھو یہ شامہ حیوانی زندگی کا ایک پہلو ہے. اگر اسی کا نام حیات ہے، اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بتاؤ یہ زندگی تو آپ سے زیادہ چونٹی میں زیادہ ہے، شامہ کی قوت چونٹی میں زیادہ ہے. اور اسی طرح آپ دوسرے حیوانات کے بھی مثال دیں. ایک کلو میٹر کے فاصلے پر بلی کا قوت شامہ کام کرنے لگتا ہے. اب حضرت انسان کس قدر اس جمدے میں ضعیف ہے جب تک آپ کے گھر میں گوشت گل نہ جائے، سر نہ جائے، بدبو دینا شروع نہ کر دے، اس وقت حضرت انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہیں پر کوئی گوشت رکھا ہوا ہے. تازہ گوشت ہو انسان کا قوے شامہ کام نہیں کرتا ہے جب تک اس کا اس کے سامنے وہ نہ آئے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کا مشاہدہ نہ کرے. لیکن آدھا کلو میٹر کے فاصلے سے یہ قوے شامہ کام کرتا ہے بلی کا اور یہ حضرت وہاں پہ حاضری دینا شروع کر دیتی ہے. اب بتاؤ قوے شامہ یہ انسانی نہیں بلکہ حیوانی زندگی کی علامت ہے. اگر یہ زندگی ہے، اگر یہ حیات ہے تو یہ قوے شامہ آپ سے چیونٹی میں زیادہ ہے، آپ سے بلی میں زیادہ ہے. بس کہا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ زندگی رکھتا ہے، وہ زیادہ حیات رکھتا ہے. اسی طرح سے آپ آنکھوں کی بینائی دیکھیں، بصیرت نہیں بصارت، بہت سارے حیوانات میں بصارت آپ سے زیادہ ہے. اگر جنرل اس کی بات کریں نا، جب تک محکمہ موسمیات اعلان نہ کرے کہ کل بارش ہوگی، لیکن بعض اوقات وہ بھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا پتہ کیسے چل سکتا تھا؟ کہ شہر کے اندر جو کتے ہوتے تھے وہ سائے کے اندر چلے جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ بارش ہو رہا ہے. اگر اس حس کا معنی حیات ہے اور اسے زندگی سے تعبیر کرتے ہیں تو عزیزہ محترم حیوانات کے اندر یہ زندگی ہم سے بدرجہ بہتر ہے. اب کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، معلوم یہ ہوتا ہے سونے کا نام، سننے کا نام، دیکھنے کا نام، حواس خمسہ کا نام زندگی نہیں ہے، یہ آپ سے زیادہ حیوانات میں ہیں. اگر آپ طاقت اور غصے کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ مثال دیا ہے کہ ایک حیوان کے لیے شجاعت کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر انسان کا نام اسے دے، لیکن حیوان کا نام انسان کو دیا جاتا ہے. جو انسان شجاع ہو، جو انسان پہلوانی دکھائے، جو انسان طاقتور ہو، جس انسان کے اندر طاقت ظاہری کا جبہ بہت زیادہ ہو اس کو شیر سے تعبیر کرتے ہیں، رجل اسد، یعنی وہ انسان جس کے اندر شیر جیسا طاقت ہے. اب شیر کی طاقت جو ہے نا، انسان کو یہ صفت دیا جاتا ہے اس جنبے حیوانی کی بنیاد پر. بس غصے میں بھی، غیظ و غضب میں بھی، طاقت میں بھی، شامے میں بھی، بصارت میں بھی، سونے میں بھی اور حس کرنے میں بھی جسے حیوانی حیات اور زندگی کے علائم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، حیوانات میں آپ سے بہت زیادہ یہ جب پایا جاتا ہے کہ زندگی ہے. اس کو آپ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. ماننا پڑے گا ہر دیکھنے والا زندہ نہیں ہے، ہر سننے والا زندگی نہیں ہے، ہر سننے والا زندگی نہیں ہے. قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل تو ہے لیکن حق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھ تو ہے لیکن حقیقت کو نظر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان تو ہے لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ حیوانات سے بدتر ہے، یہ اعلان قرآن ہے عزیزان محترم. بس ماننا پڑے گا جس کو ہم حیات سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے، روایات کی روح سے، خدا و رسول کی روح سے اسے زندگی تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے. ہمیں انسانی زندگی کی ضرورت ہے، انسانی زندگی جس کی بنیاد پر انسان کو رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہر شے کو سننا اور اس کی پرواہ نہ کرنا حیوانی زندگی ہے، لیکن انسانی زندگی کیا ہے؟ سن تو لیتے ہیں لیکن جہاں خالق نے سننے کا حکم دیا ہے وہاں سنیں، جہاں نہ سننے کا حکم دیا ہے وہاں نہ سنیں، یہی فرق تو ہے انسانی سماعت اور حیوانی سماعت میں. اب حیوان کے لیے تشخیص نہیں ہے میں کیا چیز سنوں اور کیا چیز نہ سنوں، یہ تمیز نہیں، سنتے ہیں وہ بھی، لیکن انسان حضرت انسان کے لیے یہ خدا نے صلاحیت دی ہے، لیکن اسے پابند کر دیا ہے اس غریزے کو کہ جہاں رب العالمین نے سننے کا حکم دیا ہے وہاں سنیں، جہاں دین کی باتیں ہوں، جہاں قرآن کی باتیں ہوں، جہاں اہل بیت کی باتیں ہوں، جہاں احکام خدا کی باتیں ہوں سنیں، جہاں پر نمامی ہو، جہاں پر چغلی ہو، جہاں پر غیبت ہو، جہاں پر تہمت ہو، ان باتوں کو نہ سنیں. اس کان کو کنٹرول کیا ہے رب العالمین نے. اگر انسانی سماعت رب کے کنٹرول میں ہو تو انسانی حیات ہے، اگر حیوانات کی طرف اسے گلی چھٹی دیا ہو تو یہ حیوانی زندگی کے علامت ہے. یہی فرق تو ہے، حیوانات بھی دیکھتے ہیں آپ سے زیادہ دیکھتے ہیں، ان کے آنکھوں میں بینائی آپ سے زیادہ ہے. ہرن کے آنکھوں میں جو بینائی ہے، جو بصارت ہے، وہ انسان کے بصارت سے بہت زیادہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ حیوانات میں یہ تشخیص نہیں ہے میں کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں، کہاں مجھے دیکھنا چاہیے کہاں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہم سے زیادہ ان کی بینائی بہت تیز ہے. لیکن اے حضرت انسان، تجھے رب نے کنٹرول کیا ہے، تمہیں بتایا ہے کہاں تم نے دیکھنا ہے، کہاں تم نے نہیں دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا تمہارے لیے واجب ہے اور کہاں دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے. بس اگر انسان کی قوت عاقلہ اور حضرت حق کے عوامر و فرامین کے کنٹرول میں ہو تو یہ انسانی زندگی کی علامت میں سے. اگر حیوانات کی طرح جہاں اسے اس کی خواہش اسے اجازت دے، اس کا کوئی کنٹرول نہ ہو، نظر کرے تو یہ حیوانی زندگی کی علامتوں میں سے. عزیزان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کاد العفیف ان یکون ملک من الملائکہ، وہ جوان جس نے اپنی آنکھوں کو محفوظ کیا ہے، وہ جہاں جس نے اپنے آنکھوں کو حرام سے بچایا ہے، وہ جہاں جس نے اپنے آنکھوں کو نامحرموں سے چھپایا ہے، یہ آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. اس نے اپنے وجود کو اس عالم میں ملک سے اٹھا کر عالم ملکوت تک لے گیا. یہ انسانی حیات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس غرائز حیوانی کو اگر کنٹرول کرے تو اسی کا نام ہے انسانی زندگی. زبان اس کے کنٹرول میں ہو، آنکھ اس کے کنٹرول میں ہو، کان اس کے کنٹرول میں ہو، دل اس کے کنٹرول میں ہو، آدھا جوانی اس کے کنٹرول میں ہو، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے یہ انسانی زندگی کے علائم میں سے. اسی لیے عرفا کا کہنا یہ ہے کہ انسان تمام حیوانی غرائز لے کے آتا ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے ان حیوانی غرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو پابند کرنے کے لیے. اگر ایک پابند نہ ہو جائے تو وہ حضرت انسان حیوان بن جاتا ہے، پابند نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے، اس کو انسان کہنا بھیجا ہے. امام خمینی کے ایک فرمان بڑا خوبصورت ہے جی، علم پڑھنا بھی تو کافی نہیں ہے جی، عالم شدن جی مشکل، عالم ہونا مشکل ضرور ہے، وقت دینا پڑتا ہے، بیس سال 15 سال گھر سے، وطن سے، شہر سے دور ہو، فقر فاقہ کی زندگی بسر کرے، پڑھے لکھے، پھر فیوچر کی کوئی تصویر نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر پڑھتا ہے تو اس کا فیوچر ہے، کوئی انجینئرنگ کرتا ہے تو فیوچر ہے، کوئی معلم پڑھتا ہے تو فیوچر ہے، لیکن عالم کے لیے اقتصادی طور پر فیوچر نہیں ہے، مشکلات ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے. آدم شدہ محال ہے، انسان بننا محال ہے. انسان بنے تو یہ تو کمال ہے، بشری ہے نا، انسان کامل کو انسان کہا جائے گا. یہ شکل سرکار کا قول میں نے سنایا نا، قیامت کے دن ہم شفاعت کریں گے انسان کی شکل میں آؤ. یہ انسان شدہ محال ہے، آدم شدہ محال ہے، انسان بننا محال ہے. بشر کے ہدف خلقت انسان ہے، اگر انسان بنے تو کافی ہے، لیکن عالم بننا بہت آسان ہے، ایک فن ہے، وہ سیکھتا ہے، مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے. آدم شدہ محال ہے، مجھ جیسے بہت سارے صحابہ لوگ ایسے ہیں کہ عالم ہے لیکن انسان نہیں، ان کو انسان بننا پڑتا ہے، کیوں انسان اس سے ہے، انسان میں ہمدردی ہے، انسان میں دلسوزی ہے، انسان کو خلق کیا ہے دوسرے انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا ہے دوسرے انسان کے فلاح و نجات کے لیے، انسان کو خلق کیا ہے دوسرے انسانوں کے درد میں شریک ہونے کے لیے، جس میں انسیت نہ ہو وہ انسان نہیں. انسان کو انس ہے نا, انسیت کے لیے خلق کیا ہے, رفاقت کے لیے خلق کیا ہے, دوسرے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے. حضرت انسان اگر اپنے ہدف فلقت کو سمجھے نا تو یہ انسان قابل ہے, لیکن بلا دیا انسان نے اب ربا تو ماں خوشی تو فرق ڈر کا رن تمہارے لیے خلق کیا ہے. افسوس ہے انسان سادی کا جدا ہے کہ ہر مخلوق تیرے خدمت میں ہے لیکن تو اپنے خالق کے مقابلے میں بہت غافل ہے. تاتونانی بکفاری و بغفلت نخوری, اے حضرت انسان تمام مخلوقات کو تمہارے لیے خلق کیا اور یہ اپنے کام میں مصروف ہے, لیکن خلق تو کلی اجلی تجھے انسان تمہیں میرے لیے خلق کیا تھا لیکن میرے تابع نہیں ہے. جو انسان انسانیت کے منزل پر ہے یا حیوانیت کے منزل پر ہے, اولئک کالانعام بلہم اضل, حیوانات سے بھی بہتر ہے. اس لیے حیوانات کے غرائز کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے کہ عقل سے بے نہا ہے. انسان کو عقل کے ساتھ خدا نے اس غرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے خلق کیا ہے. عقل سے کام نہ لے تو حیوانات سے بہتر ہے نا. عقل اصل میں آئی تک آپ کو نقطۂ علم بتاتا ہوں, عقل عقال سے ہے. اقال کس کے لیے پتا ہے؟ کلام عرب میں اقال اسے کہا جاتا ہے کہ مثلا کوئی کسی جنگ میں یا کسی سفر میں یا شکار پہ یا کسی اور مسافرت میں قافلے چلے جاتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کے, جہاں پر لنگر انداز ہوتے ہیں, جہاں پر استراحت کے لیے وہ آرام کرتے ہیں, تو گھوڑے کو جس میخ کے ساتھ, لوہے کا میخ ہو یا لکڑی کا میخ, گھوڑے کی رسی کو اس میخ کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ حیوانات, تاکہ یہ گھوڑے اور اونٹ اپنے مالک کے مرضی کے مطابق آگے پیچھے نہ جائے, اپنے مالک کے تابع رہے. اس میخ کو کہا جاتا ہے عقال. عقل اسی عقال سے, عقل کو خدا نے خلق کیا ہے. اگر انسان شہوات کی رسی کو عقل سے باندھ دے, شہوات کی رسی کو اس عقال سے, اس عقل سے باندھ دے, تو عقل کبھی انسان کو خالق کے مرضی کے خلاف آگے پیچھے جانے نہیں دیتا. صرف عقل پر عمل کرے. امام ششم حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ
عنہ صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ.
امام کا اشارہ گرامی ہے, لوگ اگر اپنے عقل سے بھی رجوع کریں, جی اگر اپنے عقل کے در دہلیز پر دستک دیں, تو یہ عقل عقال سے ہے, یہ انسان کو پکڑ کر ہمارے دروازے تک لائے گا. اگر عقل شعور کے منزل پر انسان آ جائے نا, لیکن کہا جاتا ہے کہ عقل جب مرتا ہے, چونکہ عقل اور عقل کے جو متضاد قوتیں ہیں ان کے ہمیں درمیان ہمیشہ انسانی وجود کے اندر ٹکراؤ رہتا ہے, عقل شکست سے دو چار ہو جائے, جی عقل اگر کام کرنا چھوڑ دے, عقل اگر ضعیف ہو جائے, اگر شہوات اور عقل کے میدان میں اگر آپ عقل کے سپورٹ نہ کرے اور شہوات کے سپورٹ کرے, تو پھر عقل کے رہنمائی حاصل نہیں ہوگی ہمارے لیے. جب عقل کام کرنا چھوڑ دے تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. پس ترین مخلوق میں گنا جاتا ہے اس وقت انسان کو. انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے کہ اس حس عقلی کو بیدار کریں. انبیاء آئے انسان کو بیدار کرنے کے لیے, آؤ صاحب ہمیں بیدار کرنے آئے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں بھی ہو قرآن میں بھی ہے, اے رسول آپ لوگوں کو پڑھاؤ نا, لوگوں کو یاد دلاؤ. فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہیں پر نہیں آئے فَعَلِّمْ, لوگوں کو پڑھاؤ. چونکہ پڑھانا اور ہے یاد دلانا اور ہے. پڑھانا اس وقت ہے کہ پہلے کچھ پڑھا ہوا نہ ہو, یاد دلانا اس وقت ہے کہ پہلے پڑھا ہوا لیکن بھلا دیا ہے. اسے کہا جاتا ہے یاد دلانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم توحید انسان لے کے آیا ہے, علم خدا شہر سے انسان پڑھ کے آیا ہے, انسان علم ربوبی اور علم توحید لے کے آیا ہے. اس دنیا میں آ کے انسان اس علم کو انسان نے بلا دیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے فذکر, اے نبی آپ ان کو تذکر دے دو, آپ ان کو یاد دلاؤ کہ خدا کے ساتھ جو ان کا وعدہ ہوا تھا, خدا کے ساتھ ہمارا وعدہ ہوا تھا نا, جی ہمارے اگواہ نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, تو ہم سب نے اقرار کیا, قالوا بلا, جی آپ ہمارا رب ہیں. تو پھر خدا نے ہم سے عہد لیا, وہ عہد کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے, الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. الم احد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا, اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان تو اس دنیا میں آ کر انسان نہیں بنا رہا. اس مراد کا فرمان کے مطابق اس جسم کے سواری پر روح ملکوتی کو پروردگار نے سوار کیا ہے. روح تو پہلے سے ہے جن اس ملکوتی پرندے کو ناسوتی جسم کے اس پنجرے میں بند کر دیا ہے پروردگار نے. ورنہ ہمارے ارواح عالم ملکوت سے، عالم زر سے، عالم ارواح سے، عالم مصور سے، عالم باطن سے آیا ہے نا. جب ہم عالم باطن میں تھے، عالم ارواح سے پروردگار نے اقرار لیا تھا کہ عالم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان وان اعبدونی ہذا صراط مستقیم. اے بنی نوع انسان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے؟ بول گئے انسان. اس کا مطلب ہے علم خدا شناسی انسان لے گیا ہے، علم توحید انسان لے گیا. اس کو توحید حبدانی یمجسانی او یونسرانی، ہر ایک انسان توحیدی فطرت لے کر آتا ہے. یہ ماحول ہے، یہ ان کے والدین ہیں، یہ گھر کا ماحول ہے، یہ معاشرے کا ماحول ہے، یہ تربیت کی فقدان ہے کہ اس انسان کو یا یہودی بنا دیتا ہے، یا نصرانی بنا دیتا ہے، یا بے دین بنا دیتا ہے. انسان آتا ہے توحید کے ساتھ، انسان فطرت علم خدا شناسی کے ساتھ آتا ہے، انسان عقل سلیم لے کے آتا ہے، انسان فطرت پاک لے کے آتا ہے. اگر اس فطرت پاک اور عقل سلیم کو انسان اس کی نشو نما ہونے دے تو یقیناً انسان انسان واحد ہے. لیکن یہ وہ آباؤ، یہ ان کے والدین ہیں، یہ ماحول ہے، یہ ان کے کلچر ہے کہ اس کو یہ یہودی بنا دیتا ہے، یا نسلانی بنا دیتا ہے، یا بے دین بنا دیتا ہے. عزیزان محترم، یہ انسانی انسان توحیدی فطرت لے کے آتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اسی فطرت کو جگانے کے لیے جس کا نام ہے بیداری. ہمیں بیدار کرنے آئے ہیں. اے انسانوں، تم نے خدا سے اقرار کیا تھا کہ اس دنیا میں آ کر خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اس دنیا میں آ کر خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. لیکن آیا دنیا میں انسان نے ہزاروں معبود تیار کیا، ہزاروں معبود. ایک معبود نہیں ہے، کسی کے لیے پیسہ معبود ہے، کسی کے لیے اقتدار معبود ہے، کسی کے لیے کرسی معبود ہے، کسی کے لیے شہرت معبود ہے، کسی کے لیے عورت معبود ہے، کسی کے لیے ظاہری حسن و جمال معبود ہے، کسی کے لیے بہت سارے ناپاک جس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے معبود بن کے وہ پیش کرتا ہے. ہزاروں معبود جب انسان کے سامنے نظر آتا ہے تو رب العالمین سورہ مبارک یاسین میں انسان کو یاد دلاتا ہے، الم احد، بول گئے تم؟ کیا تم سے عہد نہیں دیا تھا پروردگار نے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے؟ عزیز محترم، انبیاء کو بھی اسی فطرت توحید کو جگانے کے لیے بھیجا ہے. فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. انسان جو توحیدی عالم اور فطرت لے کر آیا ہے، دنیا میں جا کے بول رہے ہیں، انبیاء کو معمور کیا پروردگار نے کہ انسان کو توحید کا یاد دلایا ہے. وَإِلَّا حیوان ہے، فطرت دیدار نہ ہو تو حیوان ہے، انسانی زندگی حاصل نہ کرے تو حیوان ہے. قرآن میں بہت سارے مثالیں ہیں حیوان کے لیے، بہت سارے مثالیں. بدترین مثال قرآن میں جو ہے نا انسانوں کے لیے دیا ہے، بدترین مثال. قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جی، بدترین آواز گلے کی آواز ہے قرآن میں نا. لیکن حضرت انسان، خصوصاً وہ حضرت انسان جو صاحب علم ہے، عرض کریں صرف علم ہونا کافی نہیں، وہ حضرت انسان جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ معاشرے کا، دینی اقدار کا، اسلامی سوسائٹی کا، جوانوں کا، ناموس کا بیڑا غرق ہو جائے. وہ اپنے اس چار دیواری سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تباہ و برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. سیرت انبیاء کو چھوڑا ہے انہوں نے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے نہیں، کس نے انبیاء کے مسلک پر بیٹھے. انبیاء نے تو مصیبتیں کھایا ہے، انبیاء کے دندان شہید ہوئے، انبیاء کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انبیاء کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو کے گلے کو کاٹا ہے صرف اس بنیاد پر ایک عفیفہ عورت کی حمایت کی تھی جناب یحییٰ سلام اللہ علیہ کو، جناب زکریا کے سر اقدس کو آرے سے چرا گیا، رسول اکرم پر وہ مصیبت آئی، ما اوزن نبی بھی مثل ما اوزن. ہم نے انبیاء کے وہ وراثتیں لیے جو ہمارے عزت و احترام کے لیے ہو، وہ مصیبتیں کیا انبیاء کے وراثت ہیں نا. کتنے عالم ہیں جن کے دندان شہید ہوا ہو، کتنے عالم ہیں جن کو لوگوں نے دشنام دیا ہو، کتنے عالم ایسے ہیں جن کا سر کاٹا گیا ہو، اگر یہ اپنے اوپر عمل نہ کرے تو بدترین مثال ہے قرآن میں. جی بدترین مثال سورہ جمعہ میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الاسفار.
ان علماء کی مثال با محور ترجمہ، جن جو علم پر اپنے معلومات پر عمل نہیں کرتا ہے ان گدوں کی طرح ہے جن کے بش پر خدمت کی کتابیں ہیں، ان گدے کو کچھ فائدہ ملے گا؟ جی گدے کے پش پر فلسفے کی کتابیں ہوں تو گدے کو کیا ملے گا؟ علم کا بوجھ یہ بیٹھا ہے عالم نے، اس پر عمل نہ کرے تو گدا ہے قرآن کی روح سے. ارزش قیمت اس انسان کے جو اپنے معلومات پر عمل کرے. آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہے؟ حضرت آیت اللہ اور عظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آغا ہماری کامیابی کی راز کیا ہے کہ ہم کیسے دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالدار ہو جائے؟ تو کہا جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرو، اس سے زیادہ ہوتا تم سے نہیں پوچھے گا. اس کا مطلب ہے کہ علم کے اعتبار سے حساب اٹھنا ہوں گے جو جانتا ہے. اس سے آپ خوش نہ ہو پائے اس کا مطلب سارا ڈنڈا علماء پہ پڑھیں گے ہمارے لیے چھوٹے، آپ کے لیے چھوٹے ہی. جتنا جانتا ہے آپ، یہ تو جانتا ہے نماز پڑھا واجب ہے جی، روزہ رکھنا واجب ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا کیا ہے حرام ہے، کسی کو دشنام دینا کیا ہے حرام ہے، یہ جانتے ہیں. غیبت کرنا کیا ہے حرام ہے، رشتہ دار سے صلہ رحم کو کاٹنا حرام ہے، والدین کی بہتری کرنا کیا ہے حرام ہے، بزرگ سفید انسان کی جو ہے بہتری کرنا حرام ہے. آپ خوش ہوں گے آبا صاحب نے علماء کے خلاف بولا ہے تو ہمارے لیے جھوٹ ہے. ہر شخص کو اس کے علم کے حساب سے پوچھا جائے گا، یعنی ان چیزوں میں آپ بھی تو عالم ہے نا، ان چیزوں میں آپ بھی تو عالم ہے. آبا باجا نے کہا ہر انسان جو کچھ وہ جانتا ہے اسی پر عمل کرے تو جنتی ہے. تو کسی آبا صاحب اس سے برا کیا ہے؟ اس سے برا ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ باغ ہے یہ نجیس ہے، یہ واجب ہے یہ نہیں. سب کو پتا ہے خوب دینا واجب ہے، ہر بچہ جانتا ہے خوب دینا واجب ہے، یہ معلومات ہے نا اس کے پاس. نماز پڑھنا واجب ہے، خون نجیس ہے جی، پیشاب نجیس ہے، مسجد میں جناب علی طہارت سے جانا چاہیے، قرآن کا احترام ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے، زکات دینا ہمارے اوپر واجب ہے، غیبت حرام ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے. اسی پر عمل کرے کافی، اس سے زیادہ قیامت میں نہیں پوچھیں گے. کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو تم نہیں جانتا ہے، مطلب اپنے معلومات پر عمل کرے تو کافی ہے نا، پر جو معلومات پہ عمل نہیں کرتا ہے. پہلے تو میں علماء کو سنا، میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں اس میں. جو اپنے معلومات پہ عمل نہیں کرتا ہے کا مثل الحمار، اس گدے کی طرح ہے، یحمل اسفار ہے جس کے پش پر حکمت کی کتابیں، زیادہ برابر گدے کے لیے کوئی فائدہ نہیں. ایک زحمت کے علاوہ کچھ نہیں، علم کا بہت ایک زحمت ہے انسان کے لیے، ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جاہل زیادہ جہنم میں جائیں گے، جاننے والے جاننے والے جانے والوں زیادہ پوچھا جائے گا. ہر ایک دینی ابتدائی معلومات جانتا ہے، اسی پر عمل نہ کرے تو قیامت دن اسے پوچھا جائے گا. ایک مثال گدے کا ہے، دوسرے مثال کیا ہے؟ کتے کے مثال ہے قرآن میں، بلاوی باغوں کا نام سنا ہوگا. آپ سب انسان اگر اپنی عظمت کو سمجھ لے، انسان اپنی طہارت باطنی کا خیال رکھے، انسان اپنے آپ کو ملکوتی بنائے نا، تو خدا کا وعدہ انسان اے انسان ملکی جو اس عالم ناسوت سے تمہارا تعلق ہے، اگر تو خدا کی اطاعت کرے تو تمہیں ملکوتی بنا دوں گا. بلعن باعون عالم ملک کا رہنے والا انسان، اس قدر خدا پرست مومن. لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آتے ہیں، موسیٰ العظیم پیغمبر ہے نا، صاحب شریعت جو آئین لے کر آیا ہے آسمان سے، آئی حضرت موسیٰ کے پاس کہ آوا صاحب ہمارے دعا کریں. دیکھو آل بہجت کے پاس کوئی جا کر آل صاحب دعا کرے تو آل بہجت کسی اور کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ تو تعجب کی بات ہے نا، اس شخص کی اتنی عظمت ہوگی. موسیٰ کے پاس لوگ آئے کہاں آپ ہمارے لیے نبی خود دعا کرے، تو کہا بلعام باعور کے پاس جاؤ، بلعام باعور مستجاب الدعوہ ہے، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بلعام باعور کی وہ عظمت ہے کہ خدا کا اول العزم پیغمبر لوگوں کو اس کی طرف بھیج رہا ہے، جاؤ اس کے پاس. کس قدر عظمت کے مالک، خدا نے اٹھایا 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 جی. بعض لوگوں کو جب خدا اٹھاتا ہے نا، بعض لوگوں کو جب بہت اونچائی کی طرف لے جاتا ہے تو جب گرتا ہے تو اس طرح گرتا ہے، اس کا وجود چکنا چور ہو جاتا ہے جب اسے دیکھا کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. ہاں موسیٰ پیغمبر کا ہے بلعام باعور، میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، موسیٰ سے بھی میری عظمت بڑا ہے. جب غرور و تکبر کا تھوڑا بھی شائبہ اس کے وجود میں آ گیا، گر گیا آسمان سے،
اسفل السافلین کی طرح. قرآن نے مثال دیا اس شخص کے لیے, وہ بلعام باعور جس کے پاس مرسلین انبیاء العظم لوگوں کو بھیجتے تھے جا کے اس کے پاس دعا مانگے کہ خدا مستجاب کرے گا, اس کو رب العالمین نے اسے غرور کی بنیاد پر اس طرح گرا دیا کہ قرآن میں ہے کہ مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے جیسے. انسان اگر معلومات اور اونچائی پر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا دنیا پرستی اور خدا کے احکام کے خلاف قدم اٹھائے تو انسان اس قدر گرتا ہے کہ کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے انسان. حضرت انسان جس کو افضل الخلائق کرا دیا پروردگار نے, یہ کتے سے بھی بدتر ہے, یہ گدے سے بھی بدتر ہے, یہ جمادات سے بھی بدتر ہے. اگر انسان اپنی پاسداری نہ کرے اور خیال نہ کرے, جمادات سے بھی بدتر ہے. تو حیوانات تو چھوڑے, اپنے ساتھوں کا بوبا نے جمادات سے بھی بدتر. جمادات میں سے سخت ترین جماعت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو اگر سنگلی میں نسبت دینا چاہے تو پتھر کی مثال دے دینا, جی پتھر کی مثال دے دے, سخت انسان کو پتھر کی طرح. قرآن نے کہا کہ انسان اگر راہ خدا سے دور ہو جائے, انسان اپنی کرامت کو کھو بیٹھے, انسان اپنی قیمت کو نہ جانے, انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دے, خصوصاً وہ انسان جس کے دل میں درد نہیں ہے, دل میں درد نہیں ہے, فلاں آدمی خراب ہو جائے تو مجھے کیا ہے. ابھی تو معاشرے میں بہت سارے مومن افراد جو بے دین ہیں, وہ بے دین, اس کو تو دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں, وہ تو حیوانات کے اس عالم میں رہ رہے ہیں. دیندار بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبر میں جانا ہے, مجھے اس سے کیا ہے. جی تو اپنے قبر میں بھی ٹھیک نہیں جائے گا اس حالت میں, جو یہ کہتا کہ مجھے اپنے معاملات سے سروکار ہے, اسے قرآن نے قسی القلب سے تعبیر کیا نا. قسی القلب اس انسان کو آ جاتا ہے جو تمام منفاتوں کو اپنی طرف لیتا ہے اور کسی کا پرواہ نہیں کرتا, کوئی قدر ہو جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں, آہ بھی نہیں کرتا ہے. ایک انسان کے سامنے قتل ہو جائے آہ نہیں کرتا ہے, لیکن ایک انسان کے قتل سے زیادہ معنویت اور دین کا قتل بہت اہم ہے, اس کو پرواہ نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں, جی میں گناہ نہیں کر رہا ہوں, باقی معاشرے میں جو کچھ ہو جائے ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة, انسان جب قساوت قلب کا شکار ہوتا ہے اسے معاشرے میں جو کچھ ہو جائے کوئی درد نہیں, کوئی درد اسے نہیں ہے. کل حجارہ وہ پتھر کی طرح, یہ قرآن کہہ رہے ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ پتھر سے بھی پتھر ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بہت سارے پتھر ایسے ہیں جسے چشمے پھوٹتے ہیں. انسانیت کے لیے وہ جو ہے نا, یہ سمجھنے کی درد انسانیت ہے اس کے اندر. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بہت سارے پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں, انسان کو سیراب کر دیتا ہے, انسان کی تشنگی کو دور کر دیتا ہے, انسان کے آنکھوں میں ٹھنڈک لاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بہت سارے پتھر ایسے ہیں جب ان کو شق کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے اس سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بہت سارے پتھر ایسے ہیں کہ خوف خدا میں گر پڑتا ہے, لیکن انسان قصیر قلب ہو جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا ہے. یہ قرآن نے دلیل پیش کیا نا, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اگر اس قرآن کو انسانوں کی بجائے میں پہاڑ پر نازل کرتا تو خوف خدا میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت انسان کے لیے کوئی اثر نہیں ہے. جو انسان دوسروں کا کام نہیں آتا, جو انسان دوسروں کی ہدایت کے لیے قدم نہیں اٹھاتا, جس انسان کا نظریہ ہے کہ میں بچوں باقی سب جائے جہنم میں, میرے بچوں کو تعلیم ملے باقی جائے جہنم میں, میرا بچہ کسی غلط کام میں نہ پڑے باقی جائے جہنم میں, میری ناموز محفوظ رہے باقی جائے جہنم میں, جی ہاں جس معاشرہ میں میں رہ رہا ہوں باقی معاشرہ جائے باڑ میں, کسی کا تصور یہ ہو تو اس کو قساوت قلبی کا وہ شکار ہو گیا ہے. اور قرآن نے اسے قسی القلب کہا ہے, وہ پتھر سے بھی بدتر ہے, چونکہ پتھر انسانوں کا کام آتا ہے, پتھر انسان کو پانی دیتا ہے، پتھر سے چشمے پھوٹتا ہے، پتھر ذکر خدا پڑھنے لگتا ہے، لیکن وہ انسان جس میں درد انسانیت نہ ہو، وہ انسان جس میں درد معاشرت نہ ہو، جو انسان عاشق ہدایت نہ ہو، جو انسان معاشرے کے غلط ماحول کو صحیح کرنے کے لیے کوئی ڈر نہیں رکھتا ہو، اسے پتھر سے بھی پتھر قرار دیا ہے قرآن نے، چاہے وہ آپ ہو، ہم ہو، عالم ہو، ظالم ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، خصوصاً علماء کو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. قیامت نے پوچھا جائے گا علماء سے کہ آپ نے پیغام حق پہنچایا نہیں پہنچا، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر بے دینی پھیل جائے، مقدسات اسلامی کی توہین ہو جائے، اسلامی معاشرہ بگڑ جائے، تو پوچھا جائے گا ان سے. یہ کسی بنا نہیں ہے. اب حیوانات سے ہٹ کر جمادات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان، ناکارا انسان، غافل انسان، بیکار انسان، جو کسی کا کام نہیں آتا ہے. کل عجالتی او اشد قسوا، پتھر سے بھی قصیر القافر انسان، سنگ دل انسان کو پتھر سے بدتر کرا دیا رب العالمین قرآن مجید کے اندر. ہمیں ہونا چاہیے عاشق ہدایت. کس قدر جذبہ ہے لوگوں کو، تمام تر ہم دنیا داری میں تو لگے ہوئے، جی تمام تر دنیا داری میں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بچہ ٹاپ کرے کلاس میں، جی دنیاوی علوم میں پڑھنا چاہیے. میں تو علم کے موضوع پر بولوں گا آپ کو کہ بیداری کا ایک سبب اور ایک علت جو ہے علم بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دنیاوی علوم میں بھی آگے جانے کی ضرورت ہے اور واجب ہے. لیکن جہاں جہاں دنیاوی علوم میں ہم مہارت حاصل کرتے چلے جائیں کہ کیا دین کے بھی قریب آ رہے ہیں ہم، کیا علم خدا شناسی میں ہے، العلم لا ينتهي الى علم التوحید فهو ليس بعلم. ہر وہ علم جس کا انتہا علم خدا شناسی نہ ہو اسے علم نہیں کہا جائے گا. خدا کو بھول جائے علم حاصل کریں، دین بھول جائے علم حاصل کریں، خدا شناسی نہ ہو علم حاصل کریں، دین کا کچھ پتہ نہ ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ پی ایچ ڈی کیا ہے ایک شخص نے، 70 سال عمر گزر گیا ہے، جی مختلف سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہے، اگر اس کو جنابت کرنا نہیں آتا ہے اسے انسان معذب کہا جائے گا، اس انسان متمدن کہا جائے گا، اس انسان شائستہ کہا جائے گا، اس انسان دین شناس کہا جائے گا. جس کو دین کے ابتدائی مسائل کا بھی پتہ نہ ہو اور دنیاوی علوم میں وہ آسمان پر بھی پہنچا، اس کی کوئی ویلو اور حیثیت ہے؟ کس قدر ہم دین کے قریب ہیں؟ کس قدر ہم عاشق ہدایت ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے شیعوں نے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے کتنے انسانوں کی ہدایت کی ہے بتاؤ مجھے. کیا ہدایت کا پیغام دیا گیا ہمیں ممبروں سے؟ کیا پیغام علم دیا گیا ہے ممبروں سے؟ کیا ہم عاشق ہدایت ہیں؟ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، ایک شخص کی ہدایت انسانیت کی ہدایت ہے، کیا اس پر سوچا ہے؟ آل محمد عاشق ہدایت تھے، عاشق ہدایت. امام عالی مقام کی عظیم تحریک انسانیت کی ہدایت کے لیے، کتنے گمراہ انسانوں کو راہ ہدایت پر لا، کتنے گمراہ انسانوں کو. بابا اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی ہو سکتا ہے کہ امام معصوم مبالغہ بھی نہیں کرتا ہے، مبالغہ نہیں کرتا ہے، بے جا کوئی لفظ اپنے زبان پر جاری نہیں کرتا ہے. اگر امام معصوم کسی کے لیے کہے مردبان، مردبار جو ہم لگاتے ہیں نا، مردبار، امام معصوم کسی شخص کے بارے میں کہے مردبار، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بہت بدبخت شخص ہوگا وہ. کس کے لیے کہتے ہیں امام مردبار؟ بتایا آپ کو حضرت حور کے لیے، سکلت کا امو کیا حور، اے حور تیری ماں تیری عزا میں بیٹھ جائے. کسی کی ماں اس کے عزا میں کب بیٹھتا ہے؟ جب اس کا، جب وہ مر جائے. اس کا مطلب مردبار جس نے سب سے پہلے امام کا راستہ روکا تھا، جس نے مخاطرہ میں سب سے پہلے خوف و حراس پیدا کیا تھا، وہ ہے جی امام کا راستہ روک کر امام نے کہا سکلت کا امو، یعنی مردبا، یعنی تو مر جائے تو بہتر ہے، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھ جائے تو بہتر ہے. اس شخص کو جب ہدایت پر لایا پیچھا نہیں چھوڑے امام نے. انسان اگر عزیز المحترم تھوڑا سا توجہ کرنا، کربلائی بنے تو اس طرح بنے جس کے بارے میں امام یہ کہے کہ سکلت کا امک، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھ جائے، اس نے کربلا سے درس لے کر اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ کربلا کا اولین شہید، اور جس کے لیے کہا تھا سکلت کا امک، اسی کے لیے، اسی کے جنازے کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ انت حر فی الدنیا و آخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہو، اس دنیا میں بھی آزاد ہو. ایسا آزاد مرد بنے کربلا کے ذریعے، کھوٹے انسان کو سونا بنا دیتا ہے کربلا، گمراہ انسان کو ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے کربلا. کہ ہم 1400 سال سے 1300 سال سے آزادانی مناتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی ہے، ہمارے سوسائٹی میں تبدیلی ہے، ہمارے آزاداروں میں تبدیلی ہے، ہمارے سامعین میں تبدیلی ہے. کتنے لوگوں کو ہم حسینی بنا چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم حر بنا چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم حبیبین وظاہر بنا چکے ہیں، بتاؤ کتنے لوگوں کو ہم ذہن یقین قیم بنا چکے ہیں. چسکا ہے ہمیں صرف اب دین. مولا کا فرمان ہے الناس عبيد الدنيا والدين العقل على السنتهم يحوطونهم ما در معيشهم واذا محسوا بالبلاء قل ديانون. ہم نے دین کو زبان پہ چکھنے کے لیے رکھا ہے. ہمیں مزہ آتا ہے جب کہا جائے کہ ایک آنسو کے بہانے میں تمہیں جنت ملے گا، مزہ آتا ہے. چونکہ مفت والی جنت ہے نا، طالبان والے وہ چابیاں دیتے ہیں، ہمارے کو چابی نہیں دیتے، چیک ضرور دیتے. ہم جنت دیتے لوگوں کے لیے، ایک آنسو بہاؤ جتنا بدماشی کرے کرے جنت ہے تمہارے لیے. ہم نے انسانیت کو تربیت پلانے کی کوشش نہیں کی ہے. کربلا ڈر سے بیداری ہے، ڈر سے انسانیت ہے، ڈر سے کرامت و شہادت و شجاعت ہے. یہ عظیم تربیت کا ہے آل محمد کا. کتنے کتنے گمراہ انسانوں کو حتی اپنے شیعوں کو بھی ہم شیعہ نہیں بنا سکے. میں لاہور میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا اندر وہ ماحول ہے، آئندہ چند سالوں کے اندر ہمیں پاکستان میں صحیح عقیدہ رکھنے والا شیعہ ڈھونڈنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا ہمارے لیے. اس سے قسم قسم کی بدعتیں ایجاد ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. کبھی خون کو پاک سمجھا جا رہا ہے، کبھی مسجد کو علی کا مکتب سمجھ کر مسجد سے دور ہو رہا ہے. اور آپ کے کوئٹہ میں تو مذہبی ماحول ہے نا، پنجاب میں ہم دیکھ چکے ہیں 21 رمضان کے جلوس میں سبیل تاثر ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں لوگ رمضان میں. کیا سمجھیں گے آپ کے مذہب کے متعلق لوگ، کس نگاہ سے آپ کے مکتب کو دیکھتے ہیں، کس زاویے سے آپ کے مکتب کی طرف لوگ نگاہ، کیا تحلیل کرتے ہیں آپ کے حوالے سے. امام حسین اس لیے امام حسین شہید ہوئے، اس لیے شہید ہوئے. انی احب الصلاۃ، فرمایا عمرو بن عبداللہ صاحبی ایک پیغام میرے شیعوں تک پہنچا ہوں، میں نماز کا عاشق ہوں. میرے مولا کا فرمان ہے کربلا کے 6 شہید ایسے ہیں جو نماز کے راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنے سینے کو ڈال بنا دیا اور کربلا کے نمازیوں کو بچایا، شہید ہوئے. کہ ہم نے مقدسات دینی کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے. شیخ مطالعہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے لے کر اب تک شیعہ جو آزادانی مناتے ہیں، آزادانی مناتے چلا ہے نا، اس کا صحیح رخ دیتا تو آج تک شیعہ معاشرے میں ایک جاہل بھی باقی نہ رہتا، ایک جاہل بھی. میں تعجب کرتا ہوں کہ رائے ونڈ میں لوگ ایک ہفتے میں پیغام لے کے اٹھتے ہیں پورے دنیا پر آفرن لوگوں پر، شاباش. امیر المومنین نے امیر شام کے لشکر کے بارے میں کہا تھا شاباش، جو اپنے امام کے تابع ہیں ان کو شاباش، جو امام حق کے تابع نہیں ہے آہ تمہارے اوپر، افسوس تمہارے اوپر. بولا کا فرمان ہے برابر نے کوفہ والوں سے اپنے لشکر سے خطاب کر کہا کاش میں تمہیں کبھی نہ دیکھ چکا ہوتا، کاش علی تم لوگوں کا امام نہ ہوتا، کاش تم لوگ مجھ سے دور ہو چکا ہوتا، کاش اگر امیر شاہ اپنے ایک سپاہی نے تو میں اس کے مقابلے میں 20 دوں گا. محضورا کا خطبہ ہے، ہم نے مومن کہا سبب و حضیبت اہل کفہ، کفہ والے کیوں ذلیل ہو گئے. اس خطبے میں مولانا علی فرماتے ہیں کاش میں زندگی بھر علی تمہیں نہ پہچان چکا ہوتا، اس قدر عقیدے میں کمزور ہو تم لوگ. یہ مولانا کا فرمان ہے ان کے مقابلے میں. کیا کیا ہم نے دیکھا، آفرین ان لوگوں پر، آفرین شاباش ان لوگوں پر، ویری گڈ ان لوگوں کے لیے. ایک ہفتہ رائمنٹ کا اجتماع، پورے عالم اسلام میں اپنے مذہب کے پیغام لے کے اٹھتے ہیں اور تربیت کا وہ معلوم بناتا ہے کہ در در دستک دے کر لوگوں کو اپنے حساب سے دین کی طرف بلاتے. آفرین ان لوگوں پر، افسوس ہم لوگوں پر کہ علی کی بیٹی نے وہ پلیٹ فارم دیا آزادانی کے نام سے. مسلسل 2 مہینہ ہم تبلیغی مجالس بناتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ 0 ہے. کتنے لوگوں کو حسین بنایا تھا، ایک ہفتہ گزرا، 2 مہینے مسلسل محرم صاف 8 ربیع الاول تک، 2 مہینہ 10 دن، چار معصومین کی ولادت شاہراہ آپ وہ ملائیں اور باقی مجالس ملا کے میں نے حساب لگایا 3 سے 4 مہینہ ہم کرتے ہیں آزاداری مجالس بناتے ہیں 4 مہینے سال میں فوزاد میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں پڑھتے کیوں 3 مہینے گرمی کی چھٹی ہے 12 مہینے میں سے پھر جو ایام ولادت و شہادت کی چھٹیاں رمضان اور محرم 2 مہینے چھٹے ہیں 5 مہینے 6 مہینے 7-8 مہینے چھٹی ہیں 3-4 مہینہ پڑھائی ہے آپ صرف آزاداری مناتے ہیں یعنی آپ کا تبلیغ پروگرام سال میں 4 مہینہ ہے محرم سفر رب العاد رب الاول تک 14 معصومین کی ولادت و شہادت وہ 28 باقی جو آپ نے مرحومین کے نام یا ویسے ہی سالانہ مجلس کے وہ سب ملا کے 4 مہینہ فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں 4 مہینہ اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے کوئی اٹھ پڑ نہیں نہ تو نیاز کھا کے چلے گئے جنت کی ٹکٹ لے کے ہم فارغ ہو گئے محسوس کیا دیا ہم نے معاشرے کو اس نیچ پر آیا ہم اس معاشرے کو مکتب تشریع امن امان کا پیغام ہے نہیں کہ ہم کسی سے جنگ کرے کسی سے لڑائی کرے کسی کے ساتھ فساد کرے پھر قبالیت پھیلائے ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے ہم اس ملک کے اندر امن امان چاہتے ہیں اس ملک کی سلامتی ہمارے لیے عزیز ہے اب آپ اپنی تربیت کے حوالے کتنے لوگوں کو دین کا عاشق بنا دیا ہے نمازی بنا دیا ہے حسینی بنا دیا ہے صاحب علم بنایا ہے دانش مند بنایا ہے بابصیرت بنایا ہمارا آزادی نے کیا کیا بتاؤ مجھے اس کا کیا آپ ذمہ دار نہیں ہے جوہال کا قبضہ ممبروں پر جوہال کا قبضہ رقص کرنے والوں کا قبضہ مداری منش لوگوں کا قبضہ چاہلوں کا قبضہ ان پڑھوں کا قبضہ بے عملوں کا قبضہ ممبروں پر کیا میسج دے گا آپ کو بتاؤ فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ فقیر شے موتے شے نہیں بن سکتا وہ فقیر دوسروں کو کیا دے سکتا ہے جس کا خود جیب خالی ہو کیا دے گا وہ جس انسان کے پاس علم نہ ہو معنویت نہ ہو کچھ نہیں پڑھا ہو وہ معاشرے کو علم کیسے دے سکتا ہے آپ کا ماحول آزاداری کا ماحول اس لیے عالمانہ نہیں ہے کہ صاحب منبر صاحب علم نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ آدمی چاہیے تو ہمیں مفت میں جنت بھیجے اسی سے پڑھواتے ہیں اسی کے لیے اہمیت ہے اس ممبر نے اس ممبر حسینی نے وہ کام کیا ہے احمد غنی نے مصری لکھا ہے کہ ممبر حسینی وہ ممبر ہے جی حضرت کربلا وہ ہے جس شام کو علی ابن ابی طالب 35 سے 40 سال میں فتح نہ کر سکے وہ علی کی بیٹی 1 سال میں فتح کر کے آئے گی 1 سال کے اندر فتح کر کے آئی نا جب شام میں داخل ہو رہے تھے تو سارے تالیاں بجا رہے تھے علی بیت جب غروب شام میں تو تالے پڑے سب چھتوں پر ہیں سیٹیاں بجا رہے ہیں ڈول بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں ہاتھوں میں مہندی لگائے ہوئے حنا بندے ہوئے ہیں رقص کر رہے ہیں ڈول بجا رہے ہیں یہ ماحول ہے 1 سال کے بعد جب اربعین اس سال کے اربعین کو واپس آ رہے ہیں تو اس وقت سارا شام سے آپوش ہو گیا یہ اہل سنت کا عظیم عالم دین کہتا ہے کہ یہ واحد مقتول کا خاندان ہے جو قاتل کے دربار میں مقتول کے فتح کا جشن منا کے واپس آئے کربلا انسانیت کو ہلانے کا نام ہے شام کو ازخانہ بنا دیا علی کی بیٹی نے وہ ماحول پیدا کیا مجھے شرم آتا ہے خدا کی قسم شرم آتا ہے جب وقت ہم ہمیں تاریخ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اقدار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے کردار پڑھ رہے ہیں ہمارے خواتین کے لیے پرواہ ہے چیز کا ہم تو دونوں ہاتھوں سے کسی نے کیا خوب کہا بہرحال آپ اس شخص آشنا ہے ہر ایک کے لیے نا جناب علی سب کا صدقہ تمام بلاؤں کو کھا جاتا ہے اور مولوی صاحب صدقے کو بھی کھا جاتا ہے مقولہ ہے نا عالم بھی کھاتے ہیں ظالم بھی کھاتے ہیں حاجی بھی کھاتے ہیں روحانی بھی کھاتے ہیں آفیسر بھی کھاتے ہیں پیٹ کے لیے حلال و حرام کو کوئی تمیز نہیں ہے کسی کا صاحب کسی کا خیال نہیں ہے کہ ہم نے کیسے طرح سے کربلا لیا ہے چھوٹی چھوٹی شہزادیاں ان کی عمر 3 سال 2 سال 5 سال 6 سال سے زیادہ نہیں ہے جب بازار کوفے میں لوگوں نے صدقہ دیا تو کہا الصدقۃ علینا حرام خدا نے ہم آل محمد پر صدقے کو حرام قرار دیا ہے ان احکام الہی اس قدر عارف ہے کہ چھوٹی چھوٹی شہزادیاں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے ہمارے لیے یہ درس کربلا ہے یہ عرفان کربلا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کا اپنے رخسہ پر رکھی ہوئی تھی کسی نے زندہ دربار شاہ میں پوچھا کہ شہزادی آپ کے ہاتھوں کو اپنے رخسہ پر کیوں رکھی کہا کہ میں ان ہاتھوں کے ذریعے اپنا منہ دشمن کو ناموں سے چھپا رہی کہ اس افت کا رواج دیا ہم نے معاشرے کے اندر اپنے خانوادوں میں اپنے معاشرے میں مخدرات میں ایسا ماحول حجاب کا بنایا ہم نے کربلا سے درس لے کر ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئی میں ماشاء اللہ عاشقی خدا کی قسم اس دین کو بچایا تو ہدایت نے بچایا حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ مجھے عظمت اہل بیت کا اندازہ اس وقت ہوا دیکھو آپ اندازہ کہ کس قدر ہدایت کے عاشق کہتے جب فاطمہ کا لال عرش زلزلہ سے فرش زمین پر آئے نا تو حمید کہتا ہے کہ شمر سے پہلے کسی اور شخص نے پیشکش بھی کیا اور تلوار لے کے آئے سامنے تو مولانا نے اس کی طرف نگاہ کر کے کہا اے شخص رک جاؤ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم کو اپنا ٹھکانا مت بناؤ حمید کہتا ہے کس قدر با عظمت ذات ہے حسین قاتل کو بھی ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں کربلا وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قاتل بھی اگر راہ راست پر آنے کی صلاحیت ہے تو اس کو لائے سلام و عظمت حسین پر جو خون میں لپک ہے پھر بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے سوچتے ہیں ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں تمام تر مشکلات برداشت کر کے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے سوچے آج میں مسائل کا ایک سخت جملہ سنانے والا ہوں اگرچہ میں کبھی سخت مسائل نہیں سناتا ہوں لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس جملے کو عرض کروں گا روایت میں ہے کہ ہر عاشور ہر سال جب عاشور کا دن آتا ہے نا تو کربلا کا منظر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ زیارت ناحیہ پڑے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر عاشور کے دن میرا مولا ولی خدا اپنے نظروں کے سامنے کربلا کا منظر دیکھتے ہیں جی فوراً دریائی کیسے شہید ہوئے ابھی بھی مظاہر پہ کس قدر پہلوانی دکھایا جی کس قدر شہنشاہ کربلا نے یتیم حسن کے جسم کے ٹکڑے چنے جی علی اکبر کے لاشے پر حسین پر کون سی قیامت آئی جی دار القمہ پر امیر ابن مسلم کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ حسین نے کوشش کیا جنازہ عباس کو اگر شہیدان میں لایا ہے لیکن حسین نہ لا سکے کس قدر حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا علی اصغر کیسے حسین کے ہاتھوں میں پرندے کی طرح ذبح ہو گئے ہر منظر امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے میرا آقا امام زمان ہر عاشور میرے جد بزرگوار لڑب کی اندا Thank you.
آئیے منقلبی بندر گانا تجسد محمد وعلی محمد ہم پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے نزول فرما دے صدقہ محمد وعلی محمد کا پروردگار ہمیں انسان بننے کی توفیق دے صدقہ محمد وعلی محمد کا ہمیں حیات طیب عنایت فرما پروردگار صدقہ محمد وعلی محمد کا ہمیں انسانیت کی ہدایت کرنے کی توفیق دے صدقہ محمد وعلی محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق دے صدقہ محمد وعلی محمد کا پروردگار ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس معاشرے کو الہی معاشرہ بنانے کی توفیق دے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما ہم سب کو پروردگار آسمان و زمین کے بلیات سے محفوظ فرما ہمارے شہداء خصوصاً کوٹے کربلا کے شہداء کو پروردگار شہداء کربلا کے ساتھ محفوظ فرما پروردگار ہمارے لواحقین شہداء کے وارثین ان کو بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا استائے کربلا کا درجہ عنایت فرما تو اس صدقہ محمد وعلی محمد کا عالم استقبال کو تباہ و برباد فرما ہم سب کو پروردگار آل محمد کے بتائے ہوئے نیک اصولوں پر چلنے کی توفیق دے مومنین و مومنات اس شہر کے اس کوٹے کے تمام مومنین و مومنات کو ہر قسم کے بلاؤں سے ہر قسم کے مشکلات سے محفوظ فرما ان کے جان مال عزت و آبرو اور خصوصاً ایمان کی حفاظت فرما پروردگار سلطان عادل عالم بشریت امام زمانے کے ظہور میں تعظیم فرما ہمیں ان کے عوام انسان میں قرار دے پاکستان میں امن امان قائم فرما پروردگار اس ملک کو استحکام عطا فرما ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو اور ملک کو توڑنے کے لیے قسم قسم کے نقشہ بنانے والوں کو تباہ و برباد فرما بالنبی و آلہ و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہ